سب مل کر ایک مرتبہ صلوات پڑھنے. سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پر صلوات. خوشنودی امام زمانہ کے لیے صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الحاربين نقال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله الأعظم حجة ابن الحسن أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدم الفدا ظهور إمام زمانك لي الصلوات. اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم لعنة الدائمة من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صلوات. ابتداء میں پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے, گزشتہ ان ایام میں ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور یہ آنسو جو ہم نے مظلوم کربلا کی یاد میں بہائے, جتنے دن ہم نے اس عزاداری میں گزارے ہیں پروردگار ان کو بہترین عبادت کے طور پر شمار فرمائے. اور ثانیاً آپ حضرات کا شکر گزار ہوں کہ اس عرصے کے دوران آپ نے بڑے تحمل سے سماعت فرمایا ہے. ابتدا میں مجھے اس بات کی پریشانی تھی کہ میں یہیں پہ پورا سال بولتا ہوں, نہ معلوم مومنین اتنے دن تک تحمل کریں گے یا نہیں کریں گے. لیکن خدا کے فضل و کرم سے اور سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصی عنایات کے فعل اور آپ برادران اور خواہران کی ان ایام میں خلوص کے ساتھ شرکت کے ذریعے یہ توفیق حاصل ہوئی ہے کہ ایک موضوع سے متعلق کسی حد تک گفتگو کر سکا ہوں. اگرچہ موضوع فی الحال تشنا ہے لیکن ایام چونکہ پہلا عشرہ اپنے اختتام کو ہے، اگر انشاءاللہ خدا متعال نے آئندہ توفیق دی تو اس موضوع سے متعلق مزید آپ کی خدمت میں کچھ بیان کرنے کی جسارت کروں گا. کل ہی عرض کیا تھا کہ جیسے ایک مملکت کی سرحدوں کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ سرحد پہ افواج کو ہر آن اینٹو رکھا جائے اور چوکنا رکھا جائے، چوکیاں مضبوط رکھی جائے تاکہ وہ فوجیں جو دشمن کی فوجیں ہیں وہ ملک کی سرحدوں کو عبور نہ کر سکیں. اور پھر ملک میں یہ عرض کیا تھا جیسے ملک کی سرحدیں کیپیٹل سے بہت دور بنائی جاتی ہیں، مرکز سے بہت دور بنائی جاتی ہیں تاکہ مرکز ہمیشہ محفوظ رہ سکے. ذات پروردگار نے بھی جیسے جہاد ظاہری قرار دیا ہے ویسے جہاد باطنی قرار دیا ہے، اور جہاد ظاہری اور باطنی میں تشبیہ بھی اسی اعتبار سے ہے کہ جیسے ملک کے لیے سرحدیں رکھی ہیں اسی طرح انسان کے وجود کے لیے بھی سرحدیں رکھی ہیں. اور جیسے سرحدوں سے دشمن عبور کر کے جب تک مرکز تک پہنچتا ہے اور مرکز پر حملہ آور ہوتا ہے اس وقت تک خدا متعال نے بہرحال انسان کو یہ فرصت دی ہے کہ وہ اپنے مرکز کو محفوظ رکھ سکے. کوشش یہ ہونی چاہیے کہ انسان پہلے مرحلے میں ہی کامیاب ہو جائے تاکہ اس کی سرحد سے کوئی عبور ہی کر نہ پائے، تمام سرحدیں جو ہیں وہ اس کی محفوظ ہوں. ان سرحدوں میں سے اس کی آنکھ ہے، اس کے کان ہے، اس کی زبان ہے، اس کے ہاتھ ہیں، یہ تمام سرحدیں ہیں انسانی قلب کی اور انسانی عقل کی. عقل وہ مرکزی وجود ہے، وہ کیپیٹل ہے انسان کا، کہ اگر اس پہ حملہ ہو گیا اور کبھی اگر دشمن اس پہ غالب آ گیا تو یقیناً انسان جو ہے پھر اس کے بعد جب اس کی عقل مغلوب ہو گئی ہے تو مغلوب عقل کے ساتھ انسان اپنی زندگی کو کبھی سٹیبل نہیں کر سکتا ہے. ایسا حاکم کہ جو مجبور ہو جائے اور ایسا حاکم جس کے پاس کوئی اختیار موجود نہ ہو وہ حاکم کبھی کامیاب طریقے سے عمل نہیں کر سکتا ہے. لہذا خدا متعال نے اس کے متعلق کہا کہ تم اپنی عقل کو قوی رکھو، اس کو محفوظ رکھو تاکہ وہ غلبہ ہوا و حوث سے محفوظ رہے. فرمایا اما من خاف مقام ربہ، کہ وہ جس نے مقام پروردگار کا خوف اپنے دل میں رکھا، ونہى النفس عن الہوى، اس نے روک کر رکھا یعنی سرحدوں پہ فوج کو روک دیا ہے، اس کو اندر آنے سے وارد ہونے سے روک دیا ہے. جب اس نے پہلے ہی مرحلے میں تمام حدود کو بند کر دیا ہوا ہے، کسی بھی دشمن کو داخلے سے منع کر دیا ہے، تو ایسا شخص جو ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، اس کے وجود میں ابھی تک دشمن وارد ہی ہوا ہے، یہ تو جنت سے آیا تھا، جنت ہی اس کی جگہ ہے، کوئی اور اس کا مقام ہے ہی نہیں ہے، اس نے کوئی دوسرا رستہ اختیار ہی نہیں کیا ہے، وادی سے نکلا ہی نہیں ہے، جیسے تھا ویسے ہے، خالص تھا خالص موجود ہے، خالص کی طرف چلا جائے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی طرف سے آیا ہے، اللہ کے لیے رہا ہے اور اللہ کی طرف لوٹ کر جا رہا ہے. بس ضرورت اس امر کی ہے کہ نفس انسانی کی اور عقل انسانی کی یہ سرحدیں محفوظ رہیں اور انسان ان کو محفوظ رکھتے ہوئے اس حد کو کراس کر جائے کہ جو حد اس دنیا کی حد ہے، کہ جس کو کہا گیا ہے کہ ایک برج کی مانند ہے، ایک پل کی مانند ہے، پل سے عبور کرتے ہوئے انسان کو یہ تو بہرحال کوشش نہیں کرنی چاہیے نا کہ خطرات کو مول لے لے، کبھی وہ جھانک کر دیکھنا شروع کر دے اور اتنا ہی نیچے چلا جائے کہ وہ پل سے گر جائے، پھر وہ پل سے عبور ہی نہ کر پائے. ضرورت اس امر کی ہوتی ہے کہ پل سے عبور کرتے ہوئے انسان ایسے عقلانہ طریقے سے پل سے عبور کرے کہ وہ پل کے تمام خطرات کو اپنے سامنے دیکھ رکھتے ہوئے اور پوری اسٹریٹجی کے ساتھ اس پل سے عبور کرے. کل عرض کیا تھا کہ اس تہذیب نفس کا سب سے پہلا اور بہترین ذریعہ یہی ہے کہ تمام سرحدیں محفوظ رہیں. دوسرے مرحلے کو بھی کل آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ اگر فرزن کبھی ایسا ہو جائے کہ سرحد سے دشمن عبور کر کے اندر آ جائے اور اس نے ایک دفعہ جب حملہ کر دیا تو اس کے لیے پھر کون سی اسٹریٹجی ہے وہ کامیاب ہو سکتی ہے، پھر کیا کرنا چاہیے، اچھا جنرل کون ہوتا ہے، اچھا کمانڈر کون ہوتا ہے. کمانڈر ان چیف سب سے بہتر ہوا کرتا ہے کہ جو فوری تدبیر کرے اور فوری اس اٹیک کو روکے، فوراً اس کے مقابلے میں تدبیر کرے اور تمام قسم کی قوتوں کو بروئے کار لا کر دشمن کو اس سرحد سے باہر نکال دیا جائے تاکہ دشمن اپنی جگہ کو مضبوط نہ کر سکے، وہاں پر آ کر مورچے نہ بنا لے، کہیں ایسے نہ ہو کہ وہ آ کر تمام وہ حصہ جو ہے وہ اس کو اشغال کر لے اور اس کو اپنے قبضے میں لے لے، یا یہ کہ وہ اس حد تک پہنچنے پائے کہ جو اس کا مرکز ہے اس مرکز سے پہنچنے سے پہلے اس کی سرحدوں کو محفوظ کر لیا جائے. یہ بہترین کمانڈر ان چیف کا کام ہوا کرتا ہے. اب انسان پہ بھی اگر خواہشات نفس کا غلبہ ہو جائے، کبھی خواہشات جو ہیں ان پہ انسان عمل کر بیٹھے، کوئی گناہ اس سے سرزد ہو جائے، گناہ کا سرزد ہو جانا یعنی دشمن کی سرحد میں چلے جانا یا دشمن کا سرحد کے اندر وارد ہو جانا، دو قسم کی اس طرح تعبیرات ہو سکتی ہیں. بعض اوقات فوجی خود اپنی ہاتھ کو کراس کر کے دشمن کی سرحد میں چلا جاتا ہے، جب دشمن کی سرحد میں گیا تو موت جو ہے وہ وہاں پر ممکن ہے، وہاں پر فوراً اٹیک ہو سکتا ہے، کسی بھی وقت جو ہے وہ گولی کا نشانہ بن سکتا ہے اور کسی بھی وقت اس کو اسیر بنایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو جب انسان دشمن کی سرحد میں گیا تو بھی خطرہ ہے، لیکن اگر دشمن سرحد میں وارد ہو جائے تو بھی خطرہ موجود ہے. لہذا وہ جو اسٹیٹمنٹ جو امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی جس میں امام یہ ارشاد فرماتے ہیں کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی فآمن من عذابی، کہ کلمہ لا الہ الا اللہ حقیقت میں تلے کی مانند ہے اور جو اس کلے میں داخل ہو گیا وہ عذاب پروردگار سے محفوظ ہو جاتا ہے، یعنی سراؤنڈ کر لیا جاتا ہے اس کو، اس کے اطراف کی تمام حدود کو سیل کر دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس میں دشمن وارد نہ ہونے پائے. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا، یعنی پڑھنے والے تو بہت ہیں نا، کتنے پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی دشمن کے نویوں میں بھی ہے، یہ کیا ہوا، اس کی کیا وجہ ہے؟ معلوم ہوتا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنا مقصود نہیں ہے بلکہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی حدود میں وارد ہونا مقصود ہے، یعنی اس کی اپنی حد ہے، اس حد میں وارد ہو جائے پھر اس کے بعد محفوظ ہے. یا آپ نے کبھی جب آپ ہائی وے پہ چڑھنے لگتے ہیں تو اگر آپ کو رستے کا پتہ نہ ہو تو جب تک آپ ہائی وے پہ نہیں چڑھتے ہیں اس وقت تک مشکل ضرور ہوتی ہے، رستہ تلاش کرنا مشکل ہوتا ہے، اب اس طرف سے گھوم رہے ہیں کہیں پہ بھٹک سکتے ہیں آپ، جب تک وہ فائنل ڈیسٹینیشن جہاں سے ہائی وے کے سائن کلیئرلی مل جائے اس وقت تک گمراہ ہونے کے چانس ہیں، اس وقت تک انسان کے رستے کے بھٹک جانے کے چانسز ہیں. لیکن جو ہی انسان نے اپنے رستے کو تلاش کر لیا، تلاش کرنے کے بعد جب گاڑی کو اس نے ہائی وے پہ چڑھا دیا ہے پھر ہائی وے اس کو لے جاتا ہے، خود نہیں جاتا ہے. لہذا جب کہا گیا اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار تو ہمیں ہدایت فرما صراط مستقیم کی طرف، اور پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کیا کیا کہا گیا، یاسین والقرآن الحکیم، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، کہ اے پیغمبر، یاسین کے ساتھ تعبیر کیا گیا تو مرسلین میں سے ایک ہے اور آپ صراط مستقیم پہ ہیں. جب انسان صراط مستقیم پہ پہنچتا ہے تو اس نے وہاں پر ایسے ہادی کو پا لیا ہے جو رسول گرامی اسلام ہے، جہاں پر اس نے علی ابن ابی طالب کو پا لیا ہے، جہاں پر حسن مجتبیٰ کو پا لیا ہے، جہاں پر حسین شہید کربلا کو پا لیا ہے، جہاں پر امام زین العابدین کو پا لیا ہے، جہاں پر اتنی ہستیاں اس کو صراط مستقیم پہ مل جائے پھر بھٹک سکتا ہے؟ پھر امکان نہیں ہے بھٹکنے کا. اس لیے کہ وہ رحمت الہیہ کہ اس دائرے میں وارد ہو گیا ہے، ان حدود میں وارد ہو گیا ہے جہاں پر شیطان کا داخلہ تو کہاں، وہاں پر جبرائیل کا داخلہ بعض وقت ممکن نہیں ہے. بعض مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر فرشتہ مقرر الہی اس مقام پہ وارد نہیں ہو سکتا ہے، جہاں پہ اہل بیت اطہار ہیں، جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، وہ مقام عظیم مقام ہے. لہذا یہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، اس کی سرحد میں داخل ہونے کے بعد پھر اس کو محفوظ رکھا جائے اور اس کی سرحد میں چوکنا فوجیوں کو کھڑا کیا جائے، کان محفوظ کر لیے جائیں، آنکھوں کو محفوظ کر لیا جائے، زبان کو محفوظ کر لیا جائے، ہاتھ خدا کے لیے ہوں، اور اگر یہ خدا کے لیے کام پا جائے پھر وہ یہ فرماتا ہے کہ یہ کان تیرے نہیں میں سنتا ہوں، یہ آنکھیں تیری نہیں میں دیکھتا ہوں ان کے ذریعے، یہ دماغ تیرا نہیں اس کے ذریعے سوچتا میں ہوں، یہ ہاتھ تیرے نہیں اس کے ذریعے میں کام کرتا ہوں. یعنی حدود میں داخل ہونے کے بعد جب انسان بندہ اس کا بن جاتا ہے، محض وجود الہی ہے، پھر انسان جو ہے وہ محفوظ ہے. عزیزان گرامی، اگر کبھی انسان مرض میں مبتلا ہو رہا ہو تو مرض کی دو قسم کی ہوتی ہے، ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، میں ابھی اس میں تو وضاحت نہیں کروں گا، یہ کسی ڈاکٹر کا ہی کام ہے اس کو بیان کرے. مرض ایک وقت ایک عادی قسم کی مرض ہے، عادی امراض جو ہیں اس کے لیے آپ معمولی قسم کے ہیلے کر کے بھی ان امراض سے نکل جاتے ہیں، ضروری نہیں ہے فوری رجوع کیا جائے ڈاکٹر کی طرف. لیکن وہ امراض کی جو وائرسز کی شکل ہوتی ہیں، وائرل امراض کے متعلق کی کہا گیا ہے کہ فوراً ڈاکٹر کی طرف رجوع کیا جائے. لہذا انسان اپنی زندگی میں عادات میں کئی مرتبہ مجبور ہوتا ہے، عادتیں انسان کی ڈیولپ ہو جاتی ہیں، کچھ بری ہیں کچھ اچھی ہیں، ان اچھی بری عادات کے متعلق خدا متعال بہرحال یہ چاہ رہا ہے کہ انسان عادات پہ بھی غالب آ جائے. عادات پر بندہ نہیں ہونا چاہیے، افضل العباد ترک العادہ، مولا الموحدین امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں سب سے افضل ترین عبادت یہ ہے کہ انسان عادت کو ترک کر دے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ جب عادتوں پہ غالب آنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر شہوات، معصیت، گناہ وہ تو بہت دور کی بات ہو جاتی ہے. اس نے عادات کو پکڑ لیا ہے، اس کو بھی اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، اس کی لگام کو اپنے ہاتھ میں لے لیا. یعنی یہ مراحل ہیں انسان کے اس نفس امارہ کو اپنے ہاتھ میں لینے کے، اس کی لگام کو اپنے ہاتھ میں لینے کے، رفتہ رفتہ عادات کو ترک کریں. لہذا روزے کو کہا گیا ہے، مختلف عبادات جو کہی گئی ہیں یہ ان عادات سے نکلنے کے لیے ہیں. مثلاً عادت کی ویل ہو جاتی ہے صبح سونے کی، خدا نے حکم دے دیا صبح اٹھو، فجر کی نماز پڑھو، زیادہ نیند کا غلبہ آنے لگے تو نماز شب کے لیے اٹھ جاؤ، تاکہ تھوڑی دیر کے لیے جب نماز شب پڑھو گے تو اس نیند کے غلبے سے باہر آ جاؤ گے، اس نفس انسانی کو اپنی مہار میں لے لو گے، اس کی لگام اپنے ہاتھ میں لے لو گے، تمہارا وہ فوجی سرباز مزید چوکنا ہو جائے گا، وہ ہر قسم کی وائرس کو اندر آنے سے روکے گا اور اس کے مطابق جانتا ہے کہاں سے وارد ہو رہی ہے، کس وقت وارد ہونا چاہ رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے حساس کر دیا ہے، آپ ایسی وادی میں وارد ہو گئے ہیں جہاں پر الہام پروردگار ہوتا ہے، کہ الہمہا فجورا، اس کو کئی مرتبہ میں نے اپنی اس گفتگو میں عرض کیا، اس سے مراد کیا ہے کہ فرشتہ نازل ہوتا ہے؟ فرشتہ تو نازل نہیں ہوتا ہے نا، یہ الہام، الہام نفس سے انسانی ہے، یعنی انسان جب الہی وادی میں اپنے آپ کو لے جاتا ہے تو خود نفس سے انسانی اس قدر حساس ہو جاتا ہے. اب اس کی مثال عرض کرتا ہوں کہ ہم لوگ مثلا یہ یورپ وغیرہ ویسٹ میں امریکہ میں جب رہنا شروع کرتے ہیں نا، تو یہاں پر ہم ایک آسان زندگی، رفاعی زندگی، بہت ہی خوشحال زندگی، اس کے عادی ہو جاتے ہیں. اب یہ عادتیں جو ہماری ڈیولپ ہو جاتی ہیں، کبھی ذرا برابر بھی گرد و غبار میں تو ہم جاتے نہیں ہیں، مٹی کا تو تصور ہی نہیں. اب جب ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو اب یہ بیچارے کبھی حج پہ چلے جاتے ہیں. مولانا ابھی حج سے تشریف لائے، خدا متعالی ان کی اس حج کو قبول فرمائے، انہوں نے محنت کی، اس دفعہ قافلے کو بھی ارینج کیا ہے، پروردگار ان کی مزید توفیقات میں اضافہ فرمائے. تو جب حج پہ چلے جاتے ہیں، اس طرف سے فوراً ذرا گرد و غبار پڑی، ساتھ ہی چھینکیں آنی شروع ہوئی. کیوں ہوا ہے، وجہ کیا ہے؟ ہمارے کئی دوسرے ساتھی دوسرے ممالک سے بھی آئے ہوتے ہیں، ان کو تو کچھ نہیں ہوتا ہے، ایسے وہ بالکل آرام سے مزے سے گھوم کر رہے ہوتے ہیں، کہ اس لیے وہ تو مٹی میں پروان چڑھتے ہیں، اب پھر دوبارہ اگر دربار پڑا تو اس سے کیا ہوگا؟ اتنا حساس نہیں ہے انسان، لیکن یہ بہت زیادہ حساس ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ایک ایسی وادی میں اپنے آپ کو رکھ لیا ہے کہ جہاں پر کسی قسم کی وائرسز، کسی قسم کی مٹی، گرد غبار، گندگی، غلاظت ہے ہی نہیں ہے، باڈی احساس ہے. لہذا وہاں پر جسم کو الہام ہوتا ہے، الہمہا فجورہا وتقواہا، فوراً پتہ چل جاتا ہے کیا ہوا ہے. کسی ڈاکٹر کو بتانے کی ضرورت ہے آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ وہاں پر جاتے ہیں، فوراً پتہ چل جاتا ہے، چونکہ مٹی پڑ رہی ہے لہذا فوراً زکام ہو گیا ہے. اسی طرح وہ انسان کہ جو روحانی وادی میں چلا جاتا ہے اور ہر قسم کی وائرس سے محفوظ ہو جاتا ہے، وائرس زندگی سے اپنے آپ کو نکال لیتا ہے، پھر اس کے بعد وہ جانتا ہوتا ہے کہاں سے وائرس آئی، گرد غبار کہاں سے آیا، مٹی کہاں سے آ گئی، غلاظت میں کب گیا ہے، کس وقت گیا ہے. لیکن جو آپ نے دیکھا ہوگا، یہ جو لوگ کبھی زندگی گندگی میں بسر کرتے ہیں، ایسے ممالک میں جہاں پر تصور ہی نہیں ہے کسی صفائی وغیرہ کا، بعض ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو گندا پانی پی کے زندگی بسر کرتے ہیں، بہرحال خوب ان کے حالات ایسے ہیں، ایسا نہیں کہ وہ گندے لوگ ہیں، انسان انسان ہوتا ہے، جہاں پر بھی ہو، جس حالات میں بھی ہو، وہ بہرحال انسان ہے. اگر اسی کو اٹھا کر یہاں بٹھا دیا جائے تو آپ سے زیادہ نفیس ہو جائے گا، ایسی کوئی بات نہیں، ان انسانوں میں ہم میں کوئی فرق ہے، سب انسان ایک جیسے ہوتے ہیں. وہ واقعہ بتاتے ہیں، کبھی کوئی کسان اپنا ہل چلانے کے بعد زمین پہ سویا ہوا تھا، مٹی کے اس ڈیر پہ اس نے سر رکھا ہوا تھا، سویا تھا. اتنے میں بادشاہ اور وزیر دونوں قریب سے گزر رہے تھے، کہیں وہ جا رہے تھے شکار کے لیے. تو بادشاہ نے کہا، بھئی یہ عجیب آدمی، دیکھیں مٹی پہ سویا ہوا ہے. کہا تو اس میں کیا تعجب کی بات ہے، مٹی کا ہر انسان سو سکتا ہے. اس نے کہا، نہیں بھئی، یہ عجیب و غریب مخلوق ہے، یہ مٹی پہ سونا آسان بات تھوڑی، مجھے تو نہیں نیند آتی. اس نے کہا، آپ کو نہیں آتی ہے تو اسی کو لے جاتے ہیں، آپ کی جگہ سلا دیتے ہیں. اس نے کہا، اچھا تو چلے امتحان کرتے ہیں. وزیر نے اس کسان کو اٹھایا، کہا اٹھو، کیا بات ہے؟ کہا، یہ بادشاہ سلامت ہے، میں وزیر ہوں، آج ہم آپ کو خوشخبری دے رہے ہیں. کہا، کیا خوشخبری ہے؟ کہا، آپ کو پیلس میں جا کے محل میں جگہ دیں گے. تو اس نے وہ بیل ویل سب کچھ وہیں چھوڑا، اس کو کیا کرنا ہے، اگر یہیں پہ حال چلاتے ہوئے جنت مل جائے تو اور کیا چاہیے. یہ چھوڑ کر اس نے ان کے ساتھ چلنا شروع کیا. اب آ گئے اس کو محل میں، اس نے آ کے کمرہ دیا، بہترین بڑا زبردست میٹرس لگا ہوا جیسے ہمارے گھروں میں ہوتا ہے نا، ہم تو زمین پہ سونا پسند ہی نہیں کرتے ہیں جی، سو جائیں تو کمر پہ درد ہو جاتا ہے. اب وہ عزیزان کہتے ہیں کہ ان کو میٹرس بہترین پہ سلایا، میٹرس بھی کئی قسم کے ہیں یہاں پر، تو اب وہ مختلف قسم کے گرم ہونے والے، ٹھنڈے ہونے والے، کیسے کیسے میٹرس بھی پیدا ہو چکے ہیں. تو اس میٹرس پہ سلایا اور دو چار دن کسان جو ہے وہاں پر بڑے مزے سے سوئے. ایک دن وزیر نے کہا کہ آج امتحان کریں گے. اس نے چھوٹا سا پتھر کا ٹکڑا لے کر، ایک پیس لے کر اس میٹرس کے نیچے رکھ دیا، میٹرس میں نہیں میٹرس کے نیچے رکھا، اور اس کو بتایا نہیں. رات کو کسان جب آ کے میٹرس پہ سونے لگا تو اس نے کہا کہ آئیں اب تماشا دیکھتے ہیں. انہوں نے جا کے شیشے دیکھنا شروع کیا، دیکھا کہ کسان صاحب کبھی اس طرف کبھی اس طرف کروٹے لے رہے ہیں، نیند نہیں آ رہی. تو وزیر نے بادشاہ سے کہا دیکھو یہ وہی آدمی ہے جو کبھی سوتا تھا وہاں پر کھیت میں مٹی کے ڈھیر پہ پتھر سر میں رکھ کے، لیکن اب اس کو اس میٹرس میں ذرا سا پتھر جو ہے وہ بھی برداشت نہیں ہے. انسان بھی ایسے ہی ہے، یہی انسان ہر قسم کے حالات میں کر سکتا ہے، ہر قسم کے حالات کو قبول کر لیتا ہے، ہر قسم کے انوائرمنٹ میں زندگی بسر کر لیتا ہے. اس کی خصوصیت یہ ہے، ایک وقت بہت نفیس ہے، ایک وقت بہت ذلیل ہے، دونوں حالات اس کے لیے ممکن ہیں. لیکن یہ نفاست کیسی نفاست؟ ایسے جسمانی نفاست، یعنی میٹرس پہ سونا سیکھ لے، کیوں نہ جنت میں سونا سیکھے بھائی، ایسے مقام پر کیوں نہ سونا سیکھے کہ جہاں پر اگر سوئے تو فرشتوں کی تسبیح کو بھی سنے. اس نے صرف ایسی نفاست کو سیکھا ہے جہاں پر کوئی گرد و غبار نہ آئے، لیکن وہ نفاست نہیں سیکھی ہے کہ جس کے ذریعے معصیت الہی نہ آئے، نافرمانی نہ ہو، خدا کے مقابلے میں کھڑا نہ ہو، ایسی جرأت اس میں پیدا نہ ہو. لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ انسان اپنے اس قلب میں وارد ہونے والی ہر وائرس کو محفوظ کرے. اور اس کے لیے کل یہ طریقہ عرض کیا تھا کہ ایڈوائزز کو قبول کرے، موعظہ سنے، وائز کے قریب رہے. وہ افراد کہ جو تشخیص رکھتے ہیں، ان آلات سے متعلق جانتے ہیں، ان امراض کے متعلق پہچانتے ہیں، ان کے ساتھ اس کا تعلق ہونا چاہیے تاکہ وہ ہر قسم کی امراض کو آنے سے محفوظ کر سکے. جیسا یہ عرض کیا ہے کہ انسان تبدیلی خواہ ہوا کرتا ہے، اس میں تبدیلی ممکن ہے، کسی آن بھی اس میں تبدیلی آ سکتی ہے. اور جیسے ہم یہ دعا پڑھتے ہیں، دعائے کمیل ہے، دوسری دعائیں ہیں، مواعظ حسنہ ہیں، ان کے ذریعے انسان فوری تبدیلی کو قبول کرتا ہے. کل بھی ایک واقعہ آپ حضرات کی خدمت پیش کیا تھا، اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی بزرگوار جن کا نام ابو بصیر ہے، ان کے متعلق ہی ملتا ہے کہ ابو بصیر کے ہمسائے ایک بہت ہی فاحش آدمی تھا، فاسد آدمی تھا، اور اپنی زندگی میں اس نے بہت زیادہ گناہ کیے. اور اب معلوم ہے اگر ہمسایہ کوئی برا مل جائے نا تو انسان کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، مشکل ہو جاتا ہے زندہ رہنا. تو ابو بصیر اکثر جب باہر نکلتے تھے تو پریشانی ہوتی تھی، اور اگر شخصیت بھی ایسی شخصیت ابو بصیر جیسی، وہ صحابی امام علیہ الصلوۃ والسلام، وہ احادیث کے محدث، وہ جس سے کم و بیش 70,000 احادیث نقل ہوئی ہوں، ایسی شخصیت ہو. تو ہمسائے نے اب کبھی تو سوچا کہ اس کو میں نصیحت کروں، لیکن جرت نہیں ہو رہی تھی، ایسا آدمی ہے جو وادی دوسری میں ہو، ہر آدمی کو نصیحت کرنا آسان نہیں ہوتا ہے. بعض اوقات اگر ایک آدمی بہت دور ہو، بہت زیادہ فاصلے پہ ہو، تو اس کو آواز دینا بہت مشکل ہوتی ہے نا. ایک آدمی زیادہ دوری پہ ہو تو اس کو آواز دینا بہت مشکل ہوتی ہے، انسان ضرورت نہیں کرتا ہے اتنی زور سے آواز دے کہ وہاں تک پہنچ جائے. کبھی لوگ ہمسائے پہ ہوتے ہیں لیکن دوری اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس کو پکارنا مشکل ہو جاتا ہے، اس کو کچھ کہنا مشکل ہو جاتا ہے. ضروری نہیں کہ دوری اور فاصلہ جو ہے یہ صرف مکانی فاصلہ ہو، کبھی انسان کا نفسانی فاصلہ ہوتا ہے، عقلی فاصلہ ہوتا ہے. ایک آدمی بہت ہی انٹلیکچوئل ہے، ایک آدمی بہت ہی جاہل ہے، دونوں ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کریں گے. اور یہ ممکن ہے، ایک ہی گھر میں ممکن ہے کہ یہ دونوں فاصلے موجود ہوں، ایک ہی گھر میں سوتے ہو، ایک ایک کمرے میں سوتا ہو دوسرے کمرے میں، لیکن جی نہیں چاہتا ایک دوسرے سے بات کریں. لیکن حضرت ابو بصیر نے سوچا ایک دن کہ بھائی ابھی تو اس کو کبھی میں کہتا ہوں کچھ آگے بڑھے. اس نے کہا کہ اے شخص، میں دیکھتا ہوں کہ تجھ سے عجیب و غریب قسم کی معصیتیں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، کبھی تو نے اپنے متعلق سوچا نہیں؟ کہا برادر عزیز، مجھے پتا ہے تو بہت متقی آدمی ہے، پرہیزگار آدمی ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں میں گناہگار. یہ بھی بڑی غنیمت ہوتی ہے، انسان اگر کبھی گناہ کرے اور گناہ کا اعتراف بھی کرے، جب تک انسان میں یہ اعتراف کا پہلو پایا جاتا ہے اس وقت تک اس میں تبدیلی کے چانسز ہیں. لیکن جب اس میں یہ جرات پیدا ہوگی کہ کہے کہ آپ کا کیا تعلق ہے، آپ اپنا کام کریں میں اپنا کام کروں گا، مائنڈ یور اون بزنس، آپ کون ہیں بھائی، اگر کبھی ایسے کہنے لگے تو پھر حد سے بڑھ گیا ہے، پھر تبدیلی کی کوئی امکان نہیں ہے. جب اس نے یہ کہا تو ابو بصیر کو بات آج ہوا، کہا کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ میں اس قدر شہوات میں گر گیا ہوں کہ اب کوئی چارہ نظر نہیں آتا ہے. اور یہ آپ کو کہنا بھی میرے لیے کوئی مفید نہیں ہے، آپ مجھے کہہ تو رہے ہیں لیکن مجھے پتا ہے کہ اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہاں ایک ضرور آپ کی خدمت بحث کروں گا، کبھی اگر اپنے مولا و آقا کی بارگاہ میں جائیں، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور جائیں، تو جا کر میری یہ مشکل ان تک پہنچا دینا، کہنا مولا آپ کا ایک ماننے والا ہے ایسی مشکل میں گرفتار ہو گیا ہے. یہ ایسے ہی ہے جب انسان کبھی سرحد کو عبور کر کے دوسری طرف چلا جائے، وہاں پر وہ فوجوں میں گرفتار ہو چکا ہو اور کوئی چارہ نہ ہو اس کا نکلنے کا، تو اس کو کوئی ایسا آدمی مل جائے کہ جس کے ذریعے صرف پیغام دے سکتا ہو کہ میرے حاکم کو جا کر بتا دو کہ میں یہاں اسیر ہو چکا ہوں اور میرے پاس کوئی چارہ نہیں رہ گیا. وہاں پر وہ کسی معمولی آدمی کا سہارا لینا تو پسند نہیں کرتا ہے نا. پتا آپ کو اگر آدمی کبھی اتنا گر جائے تو کوئی چھوٹا موٹا آدمی اس کا کوئی فائدہ نہیں دے گا، اس کو کوئی اس کی مشکل حل نہیں کر سکتا ہے. اس کی مشکل وہی حل کرے گا کہ جس کے ہاتھ میں حکومت ہو، کبھی وہ جا کر اس زندان پہ حملہ کر سکے اور زندان سے اس کو نکال سکتا ہو. لہذا اس نے بھی عقلانہ کام کیا، اس نے سوچا کہ میں حاکم اسلامی کی بارگاہ میں، ولی خدا کی بارگاہ میں، صادق آل محمد کی بارگاہ میں عرض کروں. تو ابو بصیر نے کہا ضرور میں یہ آپ کا پیغام پہنچاؤں گا مولا کی بارگاہ میں. آئے سفر کرتے ہوئے کبھی کوفہ میں امام کی بارگاہ میں پہنچے، کہا مولا میں کافی دنوں سے بہت پریشان ہوں. کہا تیری پریشانی کیا ہے؟ کہا میرا ہمسایا ہے، بہت مدت سے اس کو دیکھتا ہوں، فساد فحشات مبتلا ہے، لیکن مجھے کوئی چارہ نظر نہیں آ رہا تھا، بالآخر میں نے اس کو نصیحت کی ہے، لیکن اس نے میری نصیحت کا یہ جواب دیا ہے کہ میں اتنا گرفتار ہو گیا ہوں کہ اب کوئی چارہ کار نہیں ہے، مگر یہ کہ امام سے کوئی اس کے متعلق پوچھے کہ اگر ان کے پاس کوئی چارہ ہو. امام نے فرمایا کہ اے ابو بصیر، چلے جاؤ، جا کر اس کو کہنا کہ جو گناہ جس میں تو مبتلا ہوا ہے اس سے اگر تو نکل جائے تو میں صادق آل محمد تمہاری جنت کی ضمانت دیتا ہوں. صلی اللہ علیہ وسلم. اب عزیزان گرامی، امام نے کام کیا؟ حقیقت میں اس انسان کو
کہ جو مایوس ہو چکا تھا اس کو مایوسی سے نکال کر یقین عطا کر دیا. وہ اتنا ضرور جانتا ہے کہ یہ اگر ضمانت لے لے تو ان کی ضمانت کبھی ضائع ہونے والی نہیں ہے. تو ابو بصیر واپس آئے, آ کر اس شخص سے ملاقات کی. بلکہ روایت ملتا ہے کہ جب لوگ ملاقات کرنے کے لیے سفر سے جب واپس آئے تھے آ رہے تھے تو وہ شخص بھی ملاقات کے لیے آیا. کہا کیا تو نے میرا پیغام پہنچایا؟ کہا تھوڑی دیر بیٹھ سے, لوگ چلے جائیں میں بتاتا ہوں. جب لوگ جا چکے تو ابو بصیر نے اس سے کہا کہ دیکھو امام نے یہ کہا ہے جس گناہ میں تو مبتلا ہو گیا ہے اگر اس کو چھوڑ دے تو میں فرزند رسول تیری جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کہا بس یہی پیغام سننے کی انتظار میں تھا. وہاں سے اٹھا, اٹھ کر گیا. کچھ دنوں کے بعد اس نے ابو بصیر کو پیغام بھیجا, مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے, ذرا میرے گھر پہ آئیں. روایت ملتا ہے ابو بصیر چلے, دروازے پہنچے, دروازہ بند تھا, دروازہ کھٹکھٹایا, کہا میں دروازہ کھول نہیں سکتا ہوں, آپ کو مدد کے لیے اس لیے مجھے بلایا ہے کہ میں نے جتنا سامان مال حرام کے ذریعے خریدا تھا وہ سارا رائے خدا میں دے دیا ہے. میرے پاس جو میرا اپنا لباس تھا اس کو بھی دے دیا ہے, اس وقت میں بغیر لباس کے اندر کھڑا ہوں. اگر ہو سکے تو کوئی ایک لباس مجھے دے دیں, کچھ آلو کا کھانے کے لیے میرے لیے لے آئیں تاکہ میں زندہ رہ سکوں. ابو بصیر کہتے ہیں میں جلدی سے واپس آیا, آ کر میں نے ایک لباس لیا, کچھ کھانا اٹھایا, اس کے گھر میں پہنچایا, لیکن تھوڑے ہی دنوں کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ وہ علیل ہو گیا, مرض میں مبتلا ہو گیا. میں اس کو دیکھنے کے لیے گیا, رفتہ رفتہ مرض بڑھتی چلی گئی, اس قدر علیل ہو گیا کہ موت کے قریب پہنچا. کہتے ہیں میں قریب موجود تھا کہ جب آخری لمحات میں اس نے ایک یہ جملہ کہا, ابو بصیر میرے مولا نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے. اور جنت کا دروازہ کھلا ہے, رسول خدا نے مجھے بشارت دے دی ہے, اگلی دنیا میں وارث ہو گیا, اس دنیا سے کوچ کر گیا. اور پھر ابو بصیر کہتے ہیں کہ جب میں دوبارہ فرزند رسول کو دیکھنے کے لیے کوفہ میں پہنچا, ابھی میں دروازے سے باہر نہیں ہوا تھا تو امام نے اندر سے مخاطب ہو کر کہا ابو بصیر ہم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا. معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اس شخص کو علم ہو گیا تھا ویسے علم رکھنے والی ہستی جس نے جنت کی ضمانت دی تھی وہ بھی اس کے متعلق جانتے تھے کہ شخص اپنے مقام تک پہنچ چکا ہے. صلاۃ پڑھنے آپ حضرات. اللہ تو یہ ایک معمولی کلام, معمولی گفتگو, لیکن یقین پیدا کرنے والی گفتگو انسان کو کبھی تبدیل کر دیتی ہے, اس کے نفس کو تبدیل کر سکتی ہے, اور اس کی گزشتہ تمام زندگی کی معصیتوں کو اطاعت میں تبدیل کر سکتی ہے, اور کچھ ایسے یقین تک پہنچا سکتی ہے کہ انسان اس دنیا کو چھوڑ کر اگلی دنیا کا راہی ہو جائے. دوسرا طریقہ جس کو علماء نے نقل کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان کبھی مبتلا ہو جائے اور فوری اس کا علاج نہ کر سکے تو بہرحال رفتہ رفتہ علاج کی طرف بڑھے. اس لیے کہ جب انسان اس راہ میں جہاد کے لیے بڑھتا ہے, جیسے جہاد ظاہری کے متعلق کہا گیا الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہماری طرف قدم بڑھاتے ہیں, جو ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں, ہم ان کے لیے رستے کھولتے ہیں. اسی طرح جب انسان جہاد بالنفس کے لیے بھی نکلتا ہے تو بھی وہاں پر یہ وعدہ موجود ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہماری طرف قدم بڑھا کے تو رکھیں، کوشش تو کریں، جو ہی کوشش کریں گے نصرت پروردگار شامل حال ہو جائے گی. بسا اوقات ممکن ہے ارادہ کرے اور ارادے کے ساتھ اس کی مراد بھی اس کو مل جائے. اگر رفتہ رفتہ بھی انسان اپنی تربیت کرنے لگے تو یقیناً یہ انسان اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے، اپنی امراض سے نجات حاصل کر سکتا ہے. ایک ایک مرض کو اگرچہ بہترین ذریعہ وہی ہے جو پہلے والا ہے، جیسے وہ سگریٹ والوں کو جو سگریٹ کے عادی ہو جاتے ہیں نا، ان کو ڈاکٹر جو مشورہ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک ہی مرتبہ چھوڑ دیں تو بہترین ذریعہ یہی ہے، لیکن اگر یہ نہ ہو سکے تو پھر وہ کئی چیزیں ایڈوائز کرتے ہیں، کئی قسم کی چیزیں آج کل وہ نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے ان کو مختلف دوائیں دیتے ہیں تاکہ وہ سگریٹ کی عادت سے نکل سکے. اسی طرح وہ انسان کہ جو آنن فانن چھوڑ نہیں سکتا ہے، ترک نہیں کر سکتا ہے اپنی عادات کو، رفتہ رفتہ ان پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرے، ان پہ غالب آنے کی کوشش کرے، اور اس کے لیے وہ تمام وسائل فراہم کرے کہ جو وسائل اس کے لیے ضروری ہیں. اس میں سب سے بہترین اور ممد معاون جو شے ہو سکتی ہے وہ انسان کی اپنی فکر ہے، غور و خوض ہے، تفکر کرنا. کہا گیا نا فکرۃ ساعۃ افضل من عبادۃ سبعین سنۃ، تھوڑی دیر کے لیے سوچ لینا. سب سے بڑی مشکل جو ویسٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سوچنے کا موقع بھی نہیں دیتے. ایسا چکی چل رہی ہے صبح سے شام، شام سے صبح، ایک گردش. اب تو ہم مولویوں کی بھی یہی کیفیت ہے، یہ عام آدمی کا حال نہیں ہے. سوچنے کا موقع چاہیے. سوچنے کا موقع کب ہوتا ہے؟ جب انسان فارغ ہو. تو جو فارغ ہوتا ہی نہ ہو تو سوچے گا کیسے؟ لیکن سوچتا اس وقت آدمی جب تمام قسم کے امور سے ذہن کو فارغ کر لے اور پھر دقت کرے، اور جو ہر وقت ہے اسی میں ہو اس کو کہاں سوچنے کا موقع ملے. لیکن بہرحال کچھ لمحات، کوئی اوقات انسان کے ان 24 گھنٹوں میں ہونے چاہیے کہ جس میں انسان فکر کر سکے، اپنے متعلق اور خوش کر سکے. تمام اوقات مشغول نہ رکھیں. لہذا یہ جو کہا گیا ہے وہ جو اٹھے صبح اور اس کا ہم و غم دنیا ہو، پروردگار اس کو فقیر بنا دے. اور وہ جو اٹھے اور اس کا ہم و غم آخرت ہو، پروردگار اس کو غنی کر دے گا. یہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ وہ جو اٹھتا ہے صبح، فکر اس کی یہ دنیا نہیں ہے، آزاد کر لیتا ہے تھوڑی دیر کے لیے اس دنیا سے، آخرت کے متعلق سوچتا ہے. دنیا مافیا کے متعلق نہیں سوچتا ہے، ماورائے دنیا کے متعلق غور کرتا ہے. اور جو ماورائے دنیا کی طرف چلا جائے وہ اس دنیا سے آزاد ہو جاتا ہے، اس سے نکل جاتا ہے. پھر یہ آزاد منشی انسان کی طرف سوچتا ہے. اس آزاد منشی کا ہونا ضروری ہے فجر کے وقت. ہم تو بہرحال نماز کے لیے بھی کھڑے ہوتے ہیں تو بھی سوچ ہی رہتے ہیں اب کیا کرنا ہے، اب اس کے بعد کس وقت نکلنا ہے، تھوڑی دیر کے بعد ناشتہ کرنا ہے، اب تو بہرحال کام کا ٹائم ہو چکا ہے. یہ ساری چیزیں ذہن پر سوار ہوتی ہیں. لہذا وہ ایک بزرگوار کہنا ہے کہ اگر نماز میں کسی بھی جگہ خالصتاً کوئی بھی عمل انجام دے تو حد اقل ایک سجدہ، آخری سجدہ جو ہے اس پہ جا کے پروردگار کی بارگاہ میں تھے، اے پروردگار میں تیرا بندہ ہوں، کمزور ہوں، مجھ سے غلطیاں بھی بہت ہوتی ہیں، لیکن کوئی ایک عمل تو خالصتاً قبول کر لے، کہیں پہ تو خلوص ہو. یعنی یہ شیطان انسان کے ساتھ ہر مقام پر شریک ہے. یہ جو ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی شریک ہوتا ہے ہمارے ساتھ. اس شرک والی عبادت سے نکل کر ایک عبادت خالصتاً، ایک سجدہ خالصتاً ہو جائے تو اس کو قبول کر لے گا. کسی ایک عمل کو خالصتاً انجام دیا جائے. آئیے
تھوڑی دیر کے لیے یہ ایام جو ایام عزا ہیں بارگاہ حضرت زہرا میں غصہ دیتے ہیں، مظلوم کربلا کو یاد کرتے ہیں، یہ بارہ کا دن بہت ہی تاریخی دن ہے عزیزان گرامی، جس دن ہم یہ سوئم مناتے ہیں نا، سوئم منانے کا معنی کیا ہے؟ ہم کس مصیبت میں بیٹھتے ہیں اس دن؟ کیا خبر ہے اس بات کی؟ عزاداروں، مقتل نے لکھا ہے کہ مظلوم کی لاش شہید کربلا کی لاش، سید الشہداء کی لاش، نواسۂ رسول کی لاش کربلا کی سرزمین پہ آج بارہ محرم تک رہی، مسلمان اطراف میں موجود تھے لیکن کسی مسلمان نے مظلوم کو دفن نہیں کیا، کسی مسلمان نے مظلوم کو کفن نہیں دیا، لہذا میرے مولا امام زمانہ جب سلام بھیجتے ہیں تو اس وقت کہتے ہیں میرے سلام ہو اس کو، اس پہ کہ جس کے لیے تربت کربلا کفن بن گئی اور جسے تین دن کے بعد دفن کیا گیا۔ عزادار جانتے ہیں دفن کیسے کیا گیا؟ مقتل لکھتی ہے کہ بنی اسد کے قبیلے میں سے ایک شخص گزرتا ہوا رات کے اسی بارہ محرم کی رات کو جب وہ کربلا کی سرزمین پہ پہنچا ہے تو اس نے دور سے ایک نور کی شعاع کو نکلتے ہوئے دیکھا ہے، جب قریب گیا تو ایک لاش کو دیکھا ہے جو مظلومانہ لاش، اس کے قریب ایک شیر کو دیکھا کہ جو قریب آتا ہے اپنے جسم کو خون سے رنگین کرتا ہے اور کربلا کی سرزمین پہ چیخ پکار کرتا ہے، اے حسین جس پہ حیوانات تو آ کے گریہ وزاری کرتے ہیں، اس پہ چیخ و پکار کرتے ہیں لیکن انسانوں نے تجھے پہچانا نہیں ہے، بس لوگ واپس جاتے ہیں، جا کے اپنے قبیلہ بنی اسد کو سب سے کہا آؤ، کسی غریب کی خبر ہے، کسی غریب کی لاش ہے، کسی مظلوم کا جسد ہے، آئیے سب مل کر دفن کرتے ہیں، کچھ اور لاشیں میں نے کربلا میں دیکھی ہیں، باقی لاشوں کو امام نے ایک خیمہ بنایا تھا، اس خیمے میں آ کے لاشوں کو جمع کیا تھا لیکن جب خیمے جل گئے تو ساری لاشیں آسمان کے نیچے موجود رہی عزیزوں، وہ جن کے مرسا موجود تھے انہوں نے آ کر لاشوں کو اٹھایا، اصحاب کی لاشیں اٹھا لی گئیں لیکن اے حسین تیرا کوئی وارث پیدا نہ ہوا، اے غریب تجھے کوئی دفن کرنے والا نہیں تھا۔ عزاداروں، بنی اسد کا قبیلہ سارے چلتے ہیں، آتے ہیں کربلا کی سرزمین پہ، لیکن آ کر جب دیکھا کچھ لاشیں ہیں جن کے سر بھی موجود نہیں ہیں، کسی لاش کو پہچانا نہیں جا سکتا، سوچنا شروع کیا کس کو کہاں دفن کیا جائے اور کس قبر پہ کیا لکھا جائے۔ اے عزاداروں، ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ اس طرف سے ایک ہستی آئی، سید سجاد امامت کے اعجاز کے ساتھ تشریف لائے، آ کر بنی اسد سے کہا ہے بنی اسد ہٹ جاؤ، میں اپنے دادا بابا کو دفن کرنے کے لیے آیا ہوں۔ سید سجاد نے ایک مرتبہ اپنے بابا کی لاش کے قریب ہو کر کھڑے ہو کر کہا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، میرے سلام، آپ کا بیٹا اس حالت میں دفن کرنے کے لیے آیا ہے، میرا کوئی عزیز قریب موجود نہیں۔ اے عزاداروں، ذرا سوچو تو صحیح، یہ بنی اسد کے لوگ تو موجود تھے لیکن وہ جس کے ساتھ نہ اس کا بیٹا موجود ہو نہ اس کا
بھائی موجود ہو، نہ اس کو کوئی قریبی عزیز موجود ہو، نہ اس کے پاس دفن موجود ہو، نہ دفن کرنے کے لیے وسائل موجود ہو، وہ کتنا مظلوم ہے عزیزو. اب بنی اسد نے جب ساتھ مدد کرنا شروع کی، میرے مولا نے سب سے پہلی جو قبر بنائی ہے وہ اپنے بابا امام حسین کی بنائی ہے. قبر کو بنانے کے بعد میرے مولا نے اپنے بابا کے جسد کو بنی اسد کی مدد کے ساتھ اٹھایا ہے. قبر میں ڈالنے کے بعد میرے مولا نے قبر کو جب تیار کیا تو عزیزوں جب قبر پہ نام لکھا جاتا ہے نا، تو یہاں پر میرے مولا نے نام لکھا ہے اپنے بابا کا نام کچھ عجیب لقب کے ساتھ لکھا ہے، لکھا ہادا قبر حسین الاشاد. یہ اس حسین کی قبر ہے جو پیاسے اس دنیا سے اٹھ گئے. عزاداروں پھر بڑے اس لاش کے قریب آئے جہاں برابر فضل عباس کی لاش پڑی ہوئی تھی، وہ لاش جو بغیر بازو کے پڑی ہوئی تھی. ایک مرتبہ میرے مولا نے اس زخمی لاش کو اٹھایا ہے، ایک مرتبہ میرے مولا کی آہ نکلی، کہا اے پروردگار رحم کرے ہمارے چچا عباس پہ، انہوں نے بڑی وفا کی ہے. پھر میرے مولا نے اپنے چچا کی لاش کو دفن کیا ہے، پھر آئے ہیں آ کر اپنے بھیا علی اکبر کی لاش کو اٹھایا، اپنے بابا کی لاش کے قریب جا کر ایک قبر بنائی ہے عزیزو. آج بھی علی اکبر کی قبر بابا حسین کے ساتھ دفن ہے. اے امام زین العابدین، اے سید سجاد، آپ کی بارگاہ میں پرسہ دیتے ہیں، تنہائی میں دفن کرنے والے امام آپ کے حضور پرسہ دیتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ماتم حسین. Yo, Sam. Yo, Sam. Yo, Sam.